تاکہ ہم جس حکم کی بھی تعمیل کریں ذہنی طور پر ہمیں اس بات پر کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ یقیناً اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے اور ہماری بھلائی ہی کے لیے یہ حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے. آغاز ہم وضو سے کر رہے ہیں. وضو کو طہارت کے اندر ایک نہایت اہم مقام حاصل ہے. اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس امر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اذا قمتم الى الصلاۃ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق پس اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام, ہم وضو کے حوالے سے عرض کر رہے تھے کہ خالق کائنات نے عبادات کے آغاز پر ہمیں وضو کا حکم دیا اور چار چیزوں کو یعنی تین چیزوں کو دھونے اور ایک چیز کا یعنی سر کا مسح کرنے کا حکم فرمایا. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حوالے سے بڑی تاکیدات فرمائی. ایک مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث, الطہور شطر الایمان, کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور ایک روایت میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ, کہ وہ شخص کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے خطائیں یعنی گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں. ایک روایت جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ ادلکم علامہ یم اللہ بل خطایا وجرف الدرجات, کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہاری خطاؤں کو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں؟ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسباغ الوضوء علی المقارح وکثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اوقات میں کہ جب وضو کرنا گراں گزر رہا ہو, مثلا سخت سردی کا موسم ہے, اس سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہو تو ایسے وقت میں کہ عام حالات میں اپنے ان اجزاء پر پانی لگانا تم مناسب خیال نہ کرتی اور ان حالات کے اندر تم وضو کرو تو یہ تمہارا وضو کرنا تمہاری خطاؤں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح جتنے قدم کوئی پیدل چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات ہر قدم کو اس بندے کے نام اعمال میں نیکی کے طور پر درج فرما دیتا ہے. اور تیسرا عمل حضور نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ وہ چیز ہے جو گناہوں کو مٹاتی ہے اور انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر الیہا مع الماء او مع آخر قطر الماء. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو اہل ایمان جو مسلم جو مسلمان اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو خالق کائنات اس چہرے کو دھونے کے سبب سے چہرے پر سے گناہوں کو خارج فرما دیتا ہے اور وہ گناہ جو بد نظری کے سبب سے چہرے سے واقع ہوئے ہوتے ہیں خالق کائنات اس پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہی ان گناہوں کو دھو دیتا ہے. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ اور جب انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے خرج من یدیہ کل خطیئۃ کان بشقہ یداہ مع الماء او مع آخر قطر الماء. حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ہاتھ دھوتے ہی اللہ رب العزت تمام وہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے جو ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو پکڑنے کے سبب سے واقع ہوتی ہیں. جو انسان ہاتھوں پر پانی بہاتا ہے تو خالق کائنات اس پانی کے ذریعے سے گویا آخری قطرے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَطَهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. اور جب کوئی شخص اپنے قدموں کو دھوتا ہے پاؤں کو دھوتا ہے تو وہ کوئی گناہ جو چلنے کے سبب سے پاؤں سے واقع ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ قدموں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. حتی یخرج نقیم من الذنوب یہاں تک کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جب قیامت کا دن بپا ہوگا اور میری امت کو پکارا جائے گا میری امت کو ندا دی جائے گی تو میری امت کے وہ لوگ کہ جو زندگی کے اندر جن کا معمول وضو رہا ہو وہ اپنے ان وضو کے جو اعضاء ہوں گے ان کی چمک اور ان کی نورانیت سے پہچانے جائیں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے روشن ہوں گے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز اس کے یہ اعضاء نور دے رہے ہوں جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے روز اس کا چہرہ چمک رہا ہو قیامت کے روز اس کے ہاتھ اور بازو چمک رہے ہوں اور اس کے قدموں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں خالق کائنات کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ پس ایسا شخص زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر وضو کے عمل کو اپنا لے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء کہ جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے انسان کے جن جن اعضاء پر وضو کا پانی لگتا ہے اور جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے خالق کائنات ان اعضاء پر وہاں وہاں تک انسان کو جنت کے اندر زیور پہنا دے گا، اور وہ زیور انسان کے حسن اور جمال کا ایک بہت بڑا باعث اور ذریعہ بن جائے گا. وہاں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے، یعنی وضو ہے. اسی طرح ایک اور اہم روایت جسے سنن النسائی کے اندر بھی درج کیا گیا، عن عبد اللہ السنابحی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا توضا العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فیہ، کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور وضو کرنے سے پہلے جب انسان کلی کرتا ہے اور کلی سے جب آغاز کرتا ہے تو خالق کائنات اس کلی کے ساتھ ہی انسان کے منہ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. وَإِذِ اسْتَنْصَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، اور جب انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے تو خالق کائنات اس شخص کی خطائیں اس ناک کے اندر سے دھو دیتا ہے. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، اور جب وہ شخص اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے سبب سے جو گناہ واقع ہوتے ہیں اللہ پاک ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، یہاں تک کہ انسان کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ دھو دیے جاتے ہیں. فاذا غسل یدیہ خرجت الخطایا من یدیہ حتی تخرج من تحت اظفار یدیہ، اور جب انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ گناہ جو ہاتھوں کے سبب سے واقع ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ باہر نکل جاتے ہیں. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، یہاں تک جب انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو وہ گناہ جو سر کے باعث واقع ہوتے ہیں، وہ گناہ جو دماغی سوچ کے باعث واقع ہوتے ہیں، خالق کائنات ایسے گناہوں کو اللہ رب العزت کانوں کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، اور جب انسان اپنے قدموں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، تو اللہ رب العزت قدموں کے ذریعے واقع ہونے والے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی اللہ پاک گناہوں کو نکال لیتا ہے. ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافله له، اور پھر انسان کا مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا ہے، تو یہ پھر آگے وضو کر کے گھر سے نکل کے مسجد میں جانا اور نماز ادا کرنا، یہ عمل اس کے اعمال میں اضافے اور زیادتی کا باعث بن جاتا. حاضرین کرام، قرآن مجید کے مطابق وضو کے چار فرائض ہیں. اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو دھونے کا حکم دیا اور ایک چیز کا مسح کرنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اہل ایمان جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پس اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی کوہنیوں کو، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسا کر لیا کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. یہ وضو کے چار فرائض ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے قرآن مجید میں. اب وضو کی کچھ سنتیں ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال حسنہ سے یہ سنتیں ثابت ہیں. وضو کی پہلی سنت ہاتھوں کا پونچوں تک یعنی گٹوں تک دھونا، یہ سنت ہے. اسی طرح وضو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا، یہ بھی سنت ہے. اور وضو سے کے آغاز پر مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اور کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے، داڑھی اور انگلیوں کا حلال کرنا یہ بھی سنت ہے، اور ہر عضو کو تین بار دھونا یعنی ایک بار دھونا فرض ہے، اور تین تین بار ان اعضاء کو دھونا یہ سنت ہے. اسی طرح وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہے. اسی طرح قرآن مجید کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق وضو کرنا بھی سنت ہے. اسی طرح تمام سر کا مسح کرنا یعنی ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور تمام سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اسی طرح وضو کے اعضاء کو پے در پے دھونا یعنی ایک کے بعد دوسرا عضو اور ایک کے بعد دوسرے عضو کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہونا کہ جب تک دوسرا عضو دھویا جائے پہلا عضو خشک ہو جائے. پے در پے دھویا جانا، مسلسل دھویا جانا تاکہ پہلا عضو ابھی گیلا رہے کہ اگلا عضو دھل جائے، یہ بھی سنت ہے. اور پھر سر کے پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرنا یعنی وہ پانی کہ جس کے ساتھ ہاتھوں کو گیلا کر کے سر پر مسح کیا جاتا ہے، اسی پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اور کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی نہ لینا، یہ بھی سنت ہے. اسی طرح وضو کے کچھ مستحبات ہیں. مثلا وضو کے اعضاء کو دھونے کے لیے دائیں طرف سے شروع کرنا یہ مستحب ہے. اسی طرح گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے. اور وضو کے لیے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، کعبے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے. اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ کر لیا جائے تو ثواب ہے اور نہ کیا جائے تو گرفت نہیں ہے. لیکن ثواب کی نیت سے اور قربت کی نیت سے وہ عمل اگر کر لیا جائے تو اللہ پاک اس کا اجر بلکہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو اعضاء وضو کو دھونے کے لیے دائیں طرف سے شروع کرنا یہ بھی مستحب ہے. گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے. وضو کے لیے قبلہ روح ہو کر بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے. اور اعضاء کو ملنا یعنی پہلی بار اعضاء کو مل کر دھونا یہ بھی مستحب ہے. اسی طرح غیر معذور کو وقت سے پہلے وضو کر لینا، یعنی ایسا شخص کہ جس کو کوئی اس طرح کی بیماری نہ ہو کہ اگر وقت سے پہلے وضو کر لے تو نماز کا وقت آنے تک اس کا وضو برقرار نہ رہے، ایسا شخص وضو اگر وقت سے پہلے کر لے تو یہ ایسا کرنا اس کے لیے مستحب ہے. اسی طرح اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اگر انگوٹھی کھلی ہے ڈھیلی ہے تو اس انگوٹھی کو گھما لیا جائے، یعنی اس بات کا اگر یقین ہو کہ انگوٹھی کے نیچے سے پانی گزر رہا ہے اور انگلی کا کوئی ایک حصہ بھی خشک نہیں ہو رہا، خشک نہیں رہ رہا، اس صورت میں اس انگوٹھی کا گھما لینا انگلی پر یہ بھی مستحب ہے. اور اگر اس بات کا یقین ہو، انسان جانے کہ جب تک گھمایا نہ جائے پانی انگلی تک نہیں پہنچے گا، اس صورت میں انگلی کا یہ انگوٹھی کا گھمانا یہ فرض ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعضاء جو وضو کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وضو کے اندر جن کو دھویا جاتا ہے، ان اعضاء کے دھونے کے دوران، وضو کے دوران اگر ایک بال یا ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو انسان کا وضو پایائی تکمیل تک نہیں پہنچتا. یہ ایک نہایت اہم امر ہے. اور یوں سمجھ لیے کہ ہماری ساری کی ساری تمام تر عبادات کی جان وضو ہے. یعنی آج بہت سے لوگ اس طرح سے ہیں کہ وہ وضو کو صحیح طور پر سر انجام نہیں دیتے اور یہ عمل پوری طرح مکمل طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں کرتے. نتیجتاً ان کی نمازیں بیکار جا رہی ہیں، ان کی تمام تر عبادتیں بیکار جا رہی ہیں. اس لیے کہ ہر عبادت کا دار و مدار یہ وضو پر ہے. اور آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی جنت کی یہ جو نماز ہے، نماز کی کنجی یہ وضو ہے. جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. تو جس طرح کنجی کے بغیر، چابی کے بغیر کوئی تالا نہیں کھل سکتا، اسی طرح صحیح وضو کیے بغیر انسان کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طرح وضو کے دوران دنیا کی باتیں نہ کرنا، دنیاوی گفتگو نہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے. اور خود وضو کرنا بغیر کسی کی مدد لیے ہوئے، جب تک ناگزیر نہ ہو جائے اس وقت تک خود وضو کرنا، یہ عمل بھی مستحب ہے. اور ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ کہنا یہ بھی مستحب ہے. اسی طرح وضو مکمل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجنا یہ بھی مستحب ہے. اور پھر شہادتین اور مسنون دعائیں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. اور وضو کا جو بقیہ پانی جو ہوتا ہے, بچا ہوا پانی ہوتا ہے, اس کو کھڑے ہو کر پی لینا یا بیٹھ کر پی لینا یہ بھی مستحب عمل ہے. اسی طرح جس طرح کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں وضو کے دوران, اسی طرح کچھ ناپسندیدہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کو شریعت نے ناپسند فرمایا ہے اور وہ مکروہات کے ذیل میں آتی ہیں. مثلا پہلی چیز, زور زور سے پانی لے کر, ہاتھوں میں پانی لے کر زور زور سے چھینٹے مارنا چہرے پر اور اعضاء پر, یہ مکروہ ہے. اسی طرح ضرورت سے زیادہ پانی کا صرف کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح اعضاء کو تین تین مرتبہ سے زائد دھونا, چار مرتبہ دھونا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح نئے پانی سے تین تین مرتبہ مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اور اسی طرح وضو کے کچھ نواقض ہیں, نواقض وضو یعنی وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں پہلی چیز, شرمگاہوں کے اندر سے جو چیز بھی نکلتی ہے, ہر نکلنے والی چیز وضو کو توڑ دیتی ہے. اسی طرح اگر خون انسانی وجود کے کسی حصے سے اپیئر ہو جائے اور ظاہر ہونے کے بعد اس کے اندر فلو آ جائے اور خون اپنے مقام سے بہ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر قے منہ بھر کر اگر قے آ جائے تو قے کرنے سے بھی, منہ بھر کر قے کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح دانتوں سے, منہ سے اگر خون نکل آئے اور انسان تھوکے اور اس کو محسوس ہو کہ اس تھوک کے اندر خون شامل ہے, تو اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور انسان اسی طرح اگر دیوانہ ہو جائے یا انسان نشے میں چلا جائے, انسان بے ہوش ہو جائے, یا نماز میں کوئی بالغ آدمی اگر کہکا مار کر ہنستا ہے تو اس ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس طرح سو جانا وضو کی حالت میں کسی چیز سے ٹیک لگا کر, تکیہ لگا کر, کہ اگر وہ ٹیک ہٹا لی جائے تو انسان نیچے گر جائے, زمین پہ آ جائے, ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. حاضر محترم, یہ تھی وضو کی فضیلت, وضو کی سنتیں, وضو کے مستحبات, وضو کے مکروہات اور وضو کے نواقض یعنی وضو توڑنے والی چیزیں. اللہ پاک کا حکم اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس حوالے سے. اب آئیے, بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے, یعنی نماز بغیر وضو کے کیوں نہیں ہو سکتی, اور اس کے کرنے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں, کیا وجہ ہے کہ اس وضو کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ جب تک یہ تمہارا وضو نہیں ہو سکتا ہوتا تب تک تم عبادت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو کیا وجہ ہے کہ بغیر وضو کی نماز کیوں نہیں ہوتی, اور اس حوالے سے اتنی بڑی عظیم تاکید ہے. ایک روایت ہے کہ کسی بزرگ نے ایک خاتون کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ قبر میں ہے اور قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے اور کب سے تم اس عذاب میں مبتلا ہو. اس نے کہا کہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں یہاں اس قبر کے اندر دفن ہوئے ہوئے, اور کئی سال سے مسلسل عذاب کی کیفیت سے گزر رہی ہوں, آگ کے اندر جھلس رہی ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں صرف ایک بار ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی, تو آج تک میں اس عذاب سے میری جان نہیں چھوٹ رہی. تو حاضرین محترم, ذہن میں بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز کیوں جائز نہیں ہے, اور یہ نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے. اس وضو کے مشروع ہونے میں چند حکمتیں ہیں, یعنی اصل حکمتیں تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں, اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی شریعت کا حکم عطا فرمایا اس کے اندر بے شمار حکمتیں اور بے شمار بھلائیاں ہیں انسان کے لیے. تو کچھ بھلائیاں اور کچھ اسرار و رموز وہ ہیں کہ جن تک انسان کے ذہن کی رسائی ہو گئی, اور بے شمار بھلائیاں اور اسرار و رموز ایسے ہیں اور ایسے یقیناً ہوں گے کہ جو انسان کی رسائی میں نہیں، نہ انسان کی عقل وہاں پہنچ سکی، نہ انسان کا فہم و ادراک وہاں پہنچ سکا، تو جہاں جہاں تک انسان کی سوچ نے یعنی کام کیا اور جو جو اسرار و رموز تلاش کیے اور جو چیزیں فقہا نے بھی کئی مقامات پر بیان کی، ان میں بہت سی حکمتیں یعنی اسلامی عبادات کی انہوں نے بیان فرمائی. پہلی حکمت، نماز کے لیے وضو کا ضروری ہونا. اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ ظاہری پاکی باطنی پاکی کا ذریعہ ہوتی ہے. ظاہری طور پر انسان کا پاک ہو جانا یہ انسان کے اندر کے پاک ہونے کا ایک بہت بڑا باعث اور بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اور اسلام صرف باطن ہی نہیں بلکہ ظاہری طہارت اور ظاہری پاکی پر بھی توجہ دیتا ہے. اب چونکہ ظاہری پاکی کا اثر باطن پر پڑتا ہے، انسان کا ظاہر اگر پاک ہوتا ہے، انسان کا ظاہر اگر نکھرا ہوا ہو، ستھرا ہو، تو یقیناً اس کا پازیٹو اثر انسان کی روح پر بھی پڑتا ہے، انسان کے دل پر بھی پڑتا ہے، انسان کے دماغ پر بھی پڑتا ہے. اس لیے ضروری تھا کہ وہ عمل جسے نماز کہا جاتا ہے اور جس کے ذریعے انسان باطنی طہارت حاصل کرتا ہے، اس وقت تک جائز قرار نہ دیا جائے جب تک انسان کا بدن پاک نہ ہو جائے، جب تک انسان کا جسم پاک نہ ہو جائے. بدن پاک رہے گا تو اس کے مثبت اثرات روح تک بھی پہنچیں گے، دل تک بھی آئیں گے، دماغ کو بھی سکون فراہم کریں گے. مثلا اس کی ایک مثال جو روزمرہ زندگی کے اندر ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور ہمارا اپنا تجربہ ہوتا ہے کہ جب انسان سارا دن کے کام کاج کے بعد تھک ہار کر جب گھر لوٹتا ہے تو غسل کر کے اپنے آپ کو خاصا لائٹ فیل کرتا ہے اور غسل کر کے اپنے آپ کو خاصا پرسکون محسوس کرتا ہے. یعنی پانی بہا تو اس کے جسم کے اوپر ہے مگر روحانی سکون، ذہنی سکون انسان کے اندر تک اتر گیا. یعنی تھکا مارا ہوا سارے دن کا غبار آلود شخص اور تھکن کے ساتھ جس کے اعضاء ٹوٹ رہے تھے، اس نے غسل کر لیا، اپنے جسم پر پانی بہا لیا. اب پانی تو انسان کے ظاہر پر بہا ہے، اس کے جسم پر بہا ہے، مگر پانی کا اثر انسان کی روح تک، انسان کے دل تک اتر گیا کہ غسل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کی یعنی وہ جو پہلے والی تھکن والی کیفیت اس کو محسوس نہیں کرتا اور اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے، ایزی فیل کرتا ہے. تو حاضرین محترم، اسی طرح یعنی یہ وضو جس طرح ہمارا ظاہر پر اثر ڈالتا ہے، اسی طرح یہ وضو ہمارے باطن پر بھی اثر ڈالتا ہے. وضو چونکہ پانی سے کیا جاتا ہے، غسل بھی پانی سے کیا جاتا ہے، تو جس طرح غسل ہمارے وجود کے ظاہر اور باطن دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح وضو کی صورت میں استعمال کیا ہوا پانی وہ بھی یعنی ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان کے من اور انسان کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. پس پانی وجود پر بہے تو اس کا اثر انسان کے اندر تک ضرور اترتا ہے. بس جو شخص پاکی کی نیت اور ارادہ سے وضو کرتا ہے اس کا روحانی فیض یعنی وضو کا روحانی فیض روح کو حاصل ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر یعنی اب دنیا کے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، مثال لیتے ہیں کہ جس شخص کو ٹی بی ہو جائے اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے یا کوئی اور سیریس اس طرح کی ڈیزیز میں انسان مبتلا ہو جائے تو اس کے عزیز و اقارب اس کے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، اس کے کپڑے کو صاف رکھتے ہیں، اس کے کمرے کو صاف رکھتے ہیں اور اس کا تمام تر ماحول گویا خوشبو کے اندر بسا ہوتا ہے. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ظاہری ماحول جس قدر زیادہ صاف ستھرا ہو اسی قدر زیادہ امکان ہے کہ اس مریض کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا. اب اسی طرح حاضرین محترم، انسان کا یعنی بد نظر ہونا یعنی آنکھوں کا اللہ کے راستے سے بھٹک جانا، انسان کا بد نظر ہونا یہ آنکھوں کی ٹی بی ہے، انسان کے ہاتھوں کا نافرمان ہو جانا یہ ہاتھوں کی ٹی بی ہے، انسان کا قدموں کا نافرمانی کے راستوں پر چلنا یہ گویا قدموں کی بیماری ہے، بازوؤں کا ان اللہ کی نافرمانی کے راستے میں اٹھ جانا یہ گویا بازوؤں کی بیماری ہے، بازوؤں کی ٹی بی ہے، اسی طرح چہرے کا برائی کے رخ پر ہو جانا یہ چہرے کی ٹی بی ہے، اور بد زبان ہو جانا انسان کا گویا یہ زبان کی ٹی بی ہے. تو اللہ رب العزت نے وضو کا حکم فرمایا کہ بار بار ان اعضاء کو دھو لیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان اعضاء کو دھو لیا کرو تاکہ تمہاری روح جو گناہوں کی اس ٹی وی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کے یہ اثرات یہ گناہوں کے اثرات تمہاری روح تک بھی منتقل ہو جائیں، تمہارے دل تک بھی منتقل ہو جائیں، تمہارے من کی دنیا کو بھی اندھیر کر دیں۔ تو اس گناہوں کی ٹی وی کو سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارے ظاہر کا ماحول صاف ہو تاکہ تمہارا اندر بھی بچ سکے اور دوسرے بھی اس کے شر انگیز اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ بس خالق کائنات نے اس وضو کا حکم فرمایا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس وضو کو روح کے درست ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا کہ گویا یہ عمل کہ جس سے تم دل اور روح کی پاکی حاصل کرتے ہو، وہ نماز کا وہ عمل کہ جس سے تم دل اور روح کی پاکی حاصل کرتے ہو، اس کو خود اگر ناپاکی کی حالت میں شروع کیا جائے تو نماز تمہاری طہارت کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ تو سو تمہاری طہارت، من کی طہارت، ظاہری طہارت، یہ دونوں اللہ رب العزت نے وضو پر منحصر قرار دے دی۔ یہ پہلی وجہ تھی وضو کے لازم ہونے کی کہ انسان کا ظاہر پاک ہو جائے تاکہ اس پاکی کا اثر انسان کے باطن میں بھی منتقل ہو جائے اور اللہ رب العزت کے قرب کا نور، عبادت کا نور انسان کا من اور انسان کا دل اس عبادت کے نور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری وجہ وضو کے لازم ہونے کی یہ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی طلب یہ ایک نشے کی طرح ہے، یہ دنیا کی طلب ایک نشہ ہے، دنیا کی طلب ایک غفلت ہے۔ تو جس طرح آدمی نشے میں پڑ کر غافل ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے نشے میں گرفتار ہو کر انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، اور جس طرح نشہ والے آدمی کو یعنی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ کسی سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، تو ایسا شخص جو دنیا کے اور دنیاوی دھندوں کے نشوں کے اندر گرفتار ہے اور اس نشے کے سبب سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، ایسا شخص یعنی غافل شخص نماز میں پھر اللہ رب العزت کے حضور اس طرح ہم کلامی اور اللہ سے کلام کرنے کے قابل کیسے ہو سکتا تھا؟ تو جس طرح نشہ اتارنے کے لیے، بعض اوقات بے ہوشی دور کرنے کے لیے، انسان کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے سر پر پانی ڈالا جاتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی غفلت دور ہو جائے، انسان کی نیند دور ہو جائے، انسان کا نشہ دور ہو جائے، تاکہ انسان کی بے ہوشی کی کیفیت دور ہو جائے، اور یہ نشہ دور ہو جانے سے، غفلت دور ہو جانے سے انسان ہوش میں آ جائے، نیند دور ہو جانے سے انسان ہوش میں آ جائے۔ اسی طرح حکم ہے کہ اے انسان، میری بارگاہ میں آنے سے پہلے وضو کر لے تاکہ دنیا دنیا کرتے ہوئے اور دنیا طلبی کرتے ہوئے جو دنیا کی غفلت کا نشہ تیرے دل پر چڑھ گیا ہے، یہ جو تیری آنکھیں نشے سے مخمور ہو گئی ہیں، جو تیرے من کی کیفیات دنیا کے نشے میں ڈوب گئی ہیں، اے انسان اپنے ان اعضاء کو دھو لے، جب ٹھنڈا گرم پانی تیرے وجود پہ پڑے گا تیری آنکھیں کھل جائیں گی، گویا تجھے ہوش آ جائے گی اور تو ہوش کے ساتھ نماز کے اندر رب کے ساتھ گفتگو کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اہل ایمان اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب تمہارا وجود نشے کسی کیفیت میں مبتلا ہو تو خبردار نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ یہاں تک کہ تمہیں جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہو، جو کچھ لفظوں کی ادائیگی نماز کے اندر ہو رہی ہو، یہ ضروری ہے کہ تم وہ چیزیں سمجھو جو تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو۔ تو اگر تمہیں اتنا ہی ہوش نہ ہو، دنیا کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے ہو، نشے میں اتنے گرفتار ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نشے کے اندر نماز کی حالت میں کوئی کلمہ کفر تمہاری زبان سے نکل جائے اور تم کافر ہو جاؤ، تم اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یہ مقام ادب ہے، اور یہ ادب بھی مقام ادب ہے، اور یہ ادب یعنی اس کا تقاضا زندگی کے سارے آداب سے یہ بڑا ادب، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب ہے۔ تو حکم فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو پانی استعمال کر کے اپنے دنیا کے نشے غفلتوں کو اتار لو، اور جب تم مکمل طور پر ہوش میں آ جاؤ تو جیتے جاگتے ہوئے میری بارگاہ میں آ کر میرے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ میری شان تو یہ ہے، قرآن جی تمہیں سبق دیتا ہے لا تاخذ ہو سینہ تم ولا نوم، کہ تمہارا خدا تو وہ ہے کہ جو سوتا نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی. تو اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونے والا شخص وہ بھی گویا اللہ کی اس صفت کے ساتھ کچھ دیر کے لیے متصف ہونا چاہیے تو وہ تمام تر نیندوں سے، غفلتوں سے، نشوں سے دور ہو جائے اور اس حی و قیوم کی بارگاہ میں انسان ہوش مند ہو کر انسان نیاز مندی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. حاضر محترم، کسی غافل اور نشہ باد شخص جو اپنی حالت بھی جس کے قابو میں نہ ہو، ایسے شخص کو ہم کسی دنیا دار بادشاہ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتے، اور دنیا کا کوئی نظام ایسا شخص کے جس کی عقل کنٹرول میں نہ ہو، جس کا سینسز اس کے کنٹرول میں نہ ہو، اور انسان یعنی مجنوع ہو جائے یا انسان بے ہوش ہو جائے یا انسان نشے کے اندر گرفتار ہو جائے، ایسا شخص بادشاہوں کے پاس نہیں لایا جاتا. تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک نشے والا اور غافل شخص اس کے حضور کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وضو، یہ غفلت اتارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے وضو لازم قرار دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ خبردار، تمہاری عبادتیں اور نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہیں جب تک تم وضو کر کے اپنے آپ کو تازہ کر کے ہوش مندی کے ساتھ جب تک تم میری بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو جاتے. اسی طرح تیسری وجہ کہ وضو نماز کے لیے کیوں ضروری ہے، ہم کیوں کریں وضو، بغیر وضو کے نماز کیوں نہیں ہوتی. تیسری وجہ یہ ہے کہ اطاعت نیکی اور فرمبرداری کی نیت کے سبب سے طہارت حاصل کرنے والا اور پاکی کی عادت ڈالنے والا شخص اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. توبہ کا تعلق انسان کے من کی طہارت کے ساتھ ہے، اور اس طہارت کا تعلق انسان کے ظاہر کی طہارت کے ساتھ ہے. یعنی اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جن کا من کے ساتھ ساتھ، اندر کے ساتھ ساتھ، جن کا ظاہر بھی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور ظاہر بھی جن کا ناپاک نہیں ہوتا. تو خالق کائنات کی طرف، مقام محبوبیت کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے من کی یعنی اندر کی طہارت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے باہر کی طہارت کو بھی لازم قرار دے دیا. اور نماز کا عمل چونکہ معراج کا عمل ہے، یہ انسان کی روحانی معراج ہے. آقا دو جہاں صدر ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ یہ نماز یہ مومن کی معراج ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے مومن، یہ وضو میں نے تیرے لیے اس معراج کی سواری بنا دیا ہے، اس وضو کو میں نے تیرے لیے اس روحانی معراج کے لیے براق بنا دیا ہے. اے انسان، جب تک اس وضو کی طہارت کی سواری پر تو سوار نہیں ہو سکتا، تیری روح کبھی بھی مقام معراج کو نہیں پہنچ سکتی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس وضو کو نماز سے پہلے لازم قرار دے دیا. اب چوتھی وجہ وضو کرنے کی یہ ہے کہ خالق کائنات، اس کی شان یہ ہے کہ وہ سبحان ہے، اور انسان اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو آغاز ہی سبحان سے کرتا ہے، سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، خالق کائنات تو ہر قسم کے یعنی زوال سے پاک ہے. اور وہ عیب عیوب جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، خالق کائنات ان تمام عیوب سے تو ماورا ہے، تو پاک ہے. تو خالق کائنات نے گویا ارشاد فرمایا کہ انسان میں پاک ہوں اور تو میری بارگاہ میں آ رہا ہے، چل جب تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو، چونکہ میں پاک ہوں تو جب تو میری بارگاہ میں آئے تو ضروری ہے کہ ان لمحات کے اندر، ان اوقات کے اندر تیرا وجود بھی میری اس صفت کے ساتھ کچھ دیر کے لیے متصف ہو جائے. چونکہ میں پاک ہوں تو لازمی ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والا، مجھ سے ہم کلامی کرنے والا، میرے حضور سجدہ ریزی کرنے والا، میرے حضور رکوع سر انجام دینے والا، میرے حضور مناجات کی کیفیات کے اندر یہ لمحے گزارنے والا، چونکہ میں پاک ہوں تو ضروری ہے کہ وہ میرے اس رنگ میں رنگا جائے، میری اس صفت کے رنگ میں رنگا جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبغۃ ونحن له عابدون. یہ اللہ کا رنگ ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کا رنگ کتنا ہی خوبصورت ہے. ارشاد میں کہ انسان چونکہ میں پاک ہوں تو جب میری بارگاہ میں تو آئے ضروری ہے کہ میری صفت کے رنگ میں کچھ دیر کے لیے تو رنگا جائے کہ تیرا ظاہر بھی پاک ہو تیرا باطن بھی پاک ہو. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت سے پہلے وضو کرنے کا حکم فرمایا تھا. اور پانچویں وجہ وضو کے لازم ہونے کی یہ ہے کہ وہ نور جو گناہوں کے سبب سے اعضاء سے چھن جاتا ہے. مثلا انسان جو ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے ہاتھوں کے گناہوں سے ہاتھوں کا نور سلب ہو جاتا ہے, بازوؤں کے گناہوں سے بازوؤں کا نور سلب ہو جاتا ہے, آنکھوں کے گناہوں سے آنکھوں کا نور سلب ہو جاتا ہے, اور اسی طرح یعنی جو دماغ سے سوچ سے گناہ واقع ہوتے ہیں اس طرح یعنی اس طرح دماغ کا نور جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے, اور اس طرح دل کا نور سلب ہو جاتا ہے, اسی طرح قدموں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے پر چلانے سے قدموں کا نور سلب ہو جاتا ہے. تو وضو کر لینے سے جب انسان تمام تر گناہوں کے بعد جب انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ نور جو گناہوں کے سبب سے زائل ہو چکا ہوتا ہے وضو کرنے سے دوبارہ وہ نور انسان کے اندر پھر لوٹ آتا ہے. وہ روحانی سرور جو دل سے ختم ہو چکا ہوتا ہے ضائع ہو چکا ہوتا ہے وہ روحانی سرور اور نور پھر دوبارہ سے پھر لوٹ آتا ہے, اور انسان اس روحانی نور اور سرور کی کیفیات کے اندر اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. اور یہی وہ روحانی نور ہوگا یعنی اعضاء کا نور. آج تو اس طرح سورج کی طرح چمکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا لیکن آقا دو جہاں سے ارشاد فرماتے ہیں ان امتی یاتون یوم القیامه غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يستطيل غرته فليفعل. کہ وہ شخص کہ جو چاہے کہ قیامت کے روز اس کے اعضاء چمک رہے ہوں, اس کا چہرہ چمک رہا ہو اور انسان کے ہاتھ چمک رہے ہوں انسان کے پاؤں چمک رہے ہوں, بس لازمی ہے کہ وہ اس وضو کے عمل کو اپنا لے. تو وہ نور جو آج قطرہ قطرہ انسان کے ان اعضاء کے اندر جمع ہو رہا ہے یہی قیامت کے روز سورج کی طرح اچانک چمکنا شروع ہو جائے گا. تو گناہوں کے سبب سے یہ نور چھن جاتا ہے اور وضو کرنے سے یہ نور دوبارہ یعنی ان اعضاء کے اندر لوٹ آتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے وضو کو لازم قرار دے دیا. اور چھٹی وجہ وضو کے لازم قرار دینے کی یہ ہے کہ طہارت کی وجہ سے چونکہ فرشتے پاک ہیں اور پاک لوگوں کا قرب یعنی فرشتوں کو حاصل ہوتا ہے, فرشتوں کا قرب پاک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور پاک لوگوں کی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں, تو جو شخص بے وضو ہوتا ہے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے, رحمت کے فرشتے برکت کے فرشتے. گویا اس کی بے برکتی انسان کے وجود کے ارد گرد ایک ڈھال بنا لیتی ہے. اور خیر و برکات ایک حدیث پاک کے مطابق جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان جو وضو کی حالت میں نہیں ہوتا یا وضو کے عمل کے اندر سستی کر جاتا ہے اور وضو مکمل نہیں کرتا, ایسے شخص کی وجہ سے بے برکتی کا عمل وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گویا وضو انسان صاحب وضو انسان وہ اپنے ماحول کے ارد گرد ایک برکت کا ایک ایٹموسفیئر کریٹ کر لیتا ہے, ایک برکت کا ایک ماحول بنا لیتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اور نورانی قوتوں کے ساتھ اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے. اور جو انسان ناپاک ہوتا ہے شیطانی قوتوں کے قریب ہو جاتا ہے, جو انسان طہارت سے دور ہوتا ہے اتنا ہی انسان شیطان کے قریب ہوتا ہے, اور جو انسان طہارت کے قریب ہوتا ہے اس قدر انسان اس نوری مخلوق یعنی فرشتوں کے قرب کی طرف اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے. حاضرین محترم یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو باوضو رہنے اور بالخصوص عبادات کے وقت خالق کائنات نے وضو کرنے کا حکم فرمایا تاکہ میری نوری مخلوق چونکہ عبادات کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہو رہی ہوتی ہے, تو اس لیے اگر تم وضو کے ساتھ ہو طہارت کے ساتھ ہو تو وہ جو نوری مخلوق جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے اس طہارت کے سبب سے انہیں تمہاری طبیعت کے ساتھ ایک خاص طرح کا ایک انس جو ہے وہ یعنی انہیں محسوس ہوگا. اور تم یہ شیطان تمہارا سخت دشمن ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر آ کر خلل ڈالے, نماز کے اندر آ کر تمہیں رب سے غافل کرنے کی کوشش کرے, تو اس دشمن سے ضروری ہے کہ پہلے وضو کر کے اس دشمن سے دوری حاصل کر لو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وضو کو کرنے کا حکم جو ہے وہ لازم قرار دیا. اسی طرح ساتویں وجہ وضو کرنے کی ہے کہ یہ نماز اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہے. اور قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ یہ نماز یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے. اور جو لوگ اللہ کے شعائر کا, اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں, جو لوگ عبادات کا احترام کرتے ہیں, اور جو لوگ ان مقامات کا احترام کرتے ہیں کہ جو اللہ کی, جنہیں اللہ اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہے, اس احترام کی وجہ سے, اس عزت کی وجہ سے, اور اللہ کی نشانیوں کو ریسپیکٹ دینے کی وجہ سے اللہ پاک دل کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, خالق کائنات ایسے دلوں کو کہ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں, اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں, اللہ پاک ایسے دلوں کو تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کا ادب اور احترام یہ انسان کے لیے لازم تھا, اور بغیر وضو اگر انسان نماز شروع کر دیتا تو یہ اللہ کی نشانی کی بے حرمتی تھی, اللہ کی نشانی کی عزت کو صحیح طور پر اس کا تقاضا پورا نہیں کرنا تھا. اور کسی عارف نے کیا خوب کہا کہ انسان جب بے ادب ہو جاتا ہے, گستاخ ہو جاتا ہے, تو انسان کو کبھی بھی منزل مراد نہیں ملا کرتی. بے ادباں مقصود نہ حاصل, تو نہ درگاہ ڈھوئی, پہنچے اپنی منزل نہ ہی باج ادب دی کوئی. حاضرین محترم, دنیا کے دربار کے اندر, دنیا کے بادشاہوں کے اندر, چاہے وہ بادشاہ کتنا ہی دنیا دار ہو, اگر آپ لوگ جانے لگیں تو اپنے جسم کو دھوتے ہیں, نئے سے